الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة توبہ کے حوالے سے یہ بات کل آ چکی ہے، اس کا زمانہ نزول فتح مکہ کے بعد. چنانچہ اسی سورة مبارکہ میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے اور غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے. غزوہ حنین کا صرف ایک ریفرنس ہے، اشارتاً ذکر ہوا ہے، لیکن غزوہ تبوک پر مسلسل دو رکوع اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ سورت کے آخر تک اس کا کسی نہ کسی انداز سے ریفرنس آتا رہے گا. اس لیے کہ اس موقع پر منافقین کا کردار بہت زیادہ کھل کر سامنے آیا. آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں ہی، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا تو ہے ہم ایمان لائے، حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے، اور وہ مرض ہے نفاق. اور وہ آہستہ آہستہ مرض جو ہے آگے بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کے لیے جو آخری بات ہو سکتی ہے وہ آ گئی ہے. ہم پڑھیں گے کہ اے نبی، ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اب بخشنے والا نہیں. لیکن اسی حوالے سے ظاہر ہے، چونکہ یہ رہنمائی تو قیامت تک کے لیے ہے، تو مارکہ خیر و شر تو جاری رہے گا اور اس میں یہ طبقات ضرور ہوں گے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص طبقہ نہیں پیدا کیا گیا تھا، یہ تو انسانوں کی نفسیات ہے، یہ تو ہر دور میں رہے ہیں، شروع سے رہے ہیں اور آخر تک رہیں گے. لہذا ان کو پہچاننے کے حوالے سے اور ان کے طریقے واردات کیا ہیں دوسرے مسلمان سمجھ جائیں، اور ان کو بھی پہچاننے اور اپنے پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں اس مرض کا حملہ ہم پر تو نہیں ہو رہا. لہذا نفاق کے حوالے سے یہاں بہت وضاحت کے ساتھ رہنمائی ملتی ہے اور اس کی طرف اشارات ملتے ہیں. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور ان منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے. اب دین غالب ہو چکا ہے، اب معاملہ مختلف ہے، اسلامی حکومت ریاست قائم ہو چکی ہے، اب اس کی جورسڈکشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ شر پسند عناصر ہیں، ان کے ساتھ سختی کیجئے. یہ آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. لفظ جہاد تک آ گیا کہ کافروں سے جہاد ہے تو ان سے بھی جہاد کیجئے، یعنی ان کی سازشوں کو ناکام بنانا اور ان کے جو ہے جرائم کے اوپر ان کو سرزنش کرنے کے حوالے سے اب بھرپور سختی ہونی چاہیے ان کے ساتھ. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کلمہ کفر، ایسی باتیں زبان سے نکال چکے ہیں کہ جو کفر کے مترادف ہیں. بہت سے مواقع پر جب منافقین آپس میں بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہوتے تھے اور کوئی مخلص مسلمان وہاں بیٹھا ہے یا وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے کوئی بات سن لی کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، آپ نے انہیں طلب کیا کہ تم نے ایسی باتیں کی، جھوٹی قسمیں کھا جاتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو ایسی بات کہہ نہیں سکتے. تو فرمایا کہ انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں. بہت سے مواقع پر قرآن نے بے نقاب بھی کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کیا کہا ہے انہوں نے. سورہ منافقون آئے گی 28 پارے میں، اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو کچھ کہا تھا منافقین نے قرآن مجید نے اس کو بھی نقل کر دیا کہ ہاں یہ بات اسی طریقے سے کہی. تو حالانکہ یہ کلمہ کفر یعنی ایسی باتیں کہہ چکے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کافروں کے ساتھ ہیں، اب ایمان سے یہ محروم ہیں. ہاں ابھی تک لیبل قانونی لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے صفوں میں شامل رکھتے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا اس چیز کا کہ جو ان کو نہ مل سکی کامیابی. غزوہ تبوک کے اس سے واپسی پر ہی روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک پہاڑی مقام سے آپ گزر رہے تھے رات کے وقت، تو 12 منافق جو ہیں منہ پر ڈھاٹے باندھ کر کپڑے لپیٹ کر تاکہ شناخت نہ ہو سکے، انہوں نے اچانک حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوشش کی کہ پہاڑ سے گرا دیں. اس وقت 2 صحابی آپ کے ساتھ تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار. حضرت عمار کو تو انہوں نے قابو کر لیا، لیکن حضرت حذیفہ جو ہیں وہ ان کے قابو نہیں آئے اور وہ مسلسل ان پر حملے کر کے انہوں نے ان کی کوششوں کو ناکام بنایا. 12 افراد تھے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے نام بتا دیے تھے حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ، کہ فلاں 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 تھا، وہی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے تو یہاں تک کوشش کی ہے لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. میرا ذہن جا رہا ہے کہ آج بھی سچے پکے جو مومن ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے غلبے کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہیں، انہی کے خلاف ساری سازشیں، پورا عالم اسلام، تمام اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ انہی کو رگیدنی اور ان کو رگڑنی اور ان کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنی اور ان کو جو ہے کچلنے کے در پہ ہیں. اسلام نہ ابھر آئے، یہ ان کی کوششیں ہیں کہ جو بھی اسلام کی طرف پیش رفت ہو رہی ہو، اور اسلام نماز روزے والا اسلام ٹھیک ہے لیکن رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو، اللہ کی زمین پر اس کا نظام ہو، وہ گوارا نہیں. چنانچہ سارے مل کر یہ منافق جو ہیں سب کے سب مل کر اسی ایجنڈے پہ لگے ہوئے شیطان کے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. اس لیے کہ اب فتح خیبر کے بعد سے تو بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمانوں میں تقسیم ہوا، تو اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر توبہ کی طرف میں آئے نہ مانی بات تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، بڑی دردناک سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا ان کا حمایتی اور نہ کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہم پر فضل کرے، ہمیں دولت عطا کر دے، دنیاوی خوشحالی دے دے، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لازماً اللہ کے نیک بندے ہو کر رہیں گے. یہ بھی ایک خاص قسم کا نفاق ہے، اور یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑے. چنانچہ ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان، ان کا نام ثعلبہ بیان کیا جاتا ہے، انصاری مسلمان تھے، صحابی تھے، بہرحال ثعلبہ حضور کے پاس آئے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اگنور کیا، کئی دفعہ روکا، وہ پھر بھی جو ہے مصر رہے کہ نہیں آپ دعا ضرور کریں. آپ نے دعا کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اس نے، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں بہت نیک صالح بنوں گا اور اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، مجھے مل جائے مال. آپ نے دعا کی کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، اور پھر وہ برکت ہونی شروع ہوئی، اس کے مال مویشی اتنے بڑھے کہ مدینہ سے اسے باہر جا کر کھلے میدان میں اور وادی بھر میں اس کا مال جو ہے وہ مال مویشی پھرتے تھے. تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکات لینے کے لیے بھیجا عاملین نے زکات کو، زکات وصول کرنے والے، تو اس نے ٹال مٹول سے کام دیا. دوبارہ بھیجا، اس نے صاف انکار کر دیا، مکر گیا، یہ تو تاوان ہے، یہ زکات ہے کہ تاوان ہے. تو آپ کی زبان سے بدعائیہ کلمہ اس کے لیے نکلا، وہی حقت عالبہ، ہلاک ہو جا سالبہ. اب جب یہ پتہ چلا اور یہ بات اس تک پہنچی تو پھر وہ آیا حضور کی خدمت میں معافی مانگتا ہوا، اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں نے یہ بات پہنچائی اور یہ بہت بڑی ذلت کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ اس کے لیے نکلا ہے، اور سارے خاندان پریشان ہو گیا. تو صرف دکھاوے کے لیے وہ آیا اور اسے معذرت پیش کرنا چاہی، کچھ دینا چاہا، حضور نے قبول نہیں فرمایا. تو یہ اس کے لیے اس معاشرے کے اندر انتہائی سے زیادہ شرمناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انفاق قبول نہیں کیا، اس کی معافی تسلیم نہیں. بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں اس نے پھر کوشش کی کہ میں زکات دے دوں، انہوں نے بھی نہیں دی. حضرت عمر کے دور میں پھر اس نے کوشش کی ہے کہ میں زکات دے دوں، لیکن اندر نفاق موجود تھا، ظاہراً وہ توبہ کر رہا تھا. چنانچہ ایسے شخص کے بارے میں ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی کلاس ہے، ایسے لوگ، یہ ایک واقعہ جو ہے اکا دکا نہیں ہے، ہر معاشرے میں ہوتی ہے اور قوموں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. پاکستانی قوم نے بھی یہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمیں خطہ زمین دے دے آزاد، تو بس ہم تیرا ہی نظام نافذ کریں گے، وہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی ہوگا بس. اس کے نتیجے میں کیا ہوا پڑھ لیجئے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کوئی جو اللہ سے عہد کیا انہوں نے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، لَنَصَّدَّقَنَّا، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک و کاروں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اور جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو اب اس میں بخیل بن بیٹھے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر لیا اعراض کرتے ہوئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا سزا کے طور پر. اتنی بڑی بدہدی، وعدے کی خلاف ورزی، اس کی سزا کے طور پر نفاق ڈال دیا. اور کیسا نفاق ہے اور کب تک کے لیے؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ اس دن تک رہے گا جب اللہ سے ملاقات کریں گے. بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوا، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. وہ بما کانوا یکذبون، اور جو جھوٹ بولتے رہے ہیں مسلسل یہ اس کا ہے نتیجہ. یہ ہے صورتحال. چنانچہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی قوم کو بھی یہ مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر منافقت کا مرض ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا، اور منافق کی چار نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں چار خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق. وان صلى وصام وزعم انه مؤمن، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو. چار خصلتیں ہیں منافق کی، پہچان نفاق عملی سے کہیں گے. پہلی یہ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ ہمارے ہاں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک نارمل بیہیویئر کا نام ہے. ہر شخص حق رکھتا ہے جھوٹ بولنے کا. اگر اس کے اوپر زد آ رہی ہو، اس پہ کوئی الزام آ رہا ہو، تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے بڑے سے بڑا جھوٹ بول دے. یہ مطلب ایک نارم بن چکا ہے، اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. اور جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور امانت میں خیانت کرے. اگر اس کے پاس کچھ مراعات ہیں، حکومتی منصب ہے، اس کا غلط استعمال کرے، کرپشن. اور چوتھا یہ کہ ذرا سی بات پر جھگڑے پر آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ کرے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر آ جائے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاروں خصلتیں پاکستانی قوم میں مکمل طور پہ موجود ہیں، الا ماشاء اللہ. اور جو جتنا بڑا ہے منصب کے اعتبار سے ملک کے اندر، اس میں یہ خصلتیں اتنی ہی زیادہ ہیں. تو اب مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہی سے حقیقت ہے، اتنا بڑا ثبوت ہے. اور اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہم نے قومی سطح پر کی. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم وجهرهم، الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، جو سازشیں کرتے ہیں چھپ کر. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وہ لوگ کے جو عیب چینی کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کر رہے تھے. اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان لوگوں پر بھی فکر تس کرتے ہیں کہ جنہیں میسر نہیں ہے سوائے اپنی محنت کی تھوڑی سی کمائی کے. فیسرون منہم, تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں, اس وقت اسلام کو بہت ضرورت ہے, ہر شخص لے آئے جو لا سکتا. تو بہت سے صحابی جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت دل کھول کر انفاق کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 4000 دینار لے کر حاضر ہو گئے. اسی طریقے سے عاصم بن عدی ایک صحابی ہیں, وہ 100 وسق کھجوریں جن کی مالیت 4000 دینار کے برابر بنتی تھی وہ لے آئے. حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان جو بھی تھا جتنا بھی تھا وہ اٹھا کر لے آئے. تو جو زیادہ دے رہا تھا اس پر بھی فکر چس کر رہے تھے منافقین بیٹھے ہوئے, یہ تو اپنے آپ کو حاتمتائی ثابت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ, فکر چس کرنے کے لیے تو ایک موقع چاہیے. ایک صحابی جو ہیں ابو عقیل انصاری, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پریشان ہوئے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ساری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت کی ہے, مزدوری کی, اور صبح کو جو کھجوریں انہیں ملی ہیں اس میں سے آدھی اپنے گھر والوں کو دے دی, آدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اس پر بھی فکر چس کر رہے تھے کہ یہ کھجوریں ہیں کہ ان کے بغیر یہ مہم سر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جو قدردانی فرمائی کہ سارے ڈھیر پر ان کھجوروں کو پھیلا دیا کہ یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت ہے ان کی اللہ کی نگاہ میں, پورے ڈھیر سے زیادہ. تو یہ ہے معاملہ اللہ کا. لیکن یہ منافقین بھی ہیں جو حرکتیں کر رہے تھے, اللہ تعالی نے اس کا پول کھول دیا. سخر اللہ منہم, یہ تو مذاق ان کا اڑا رہے ہیں, اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے, ٹھٹھا کر رہا ہے ان کا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر آپ 70 بار بھی ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے مغفرت کی, معافی کی, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے حق میں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ اتنے بدترین مقام تک پہنچ چکے ہیں, شقاوت کی انتہا. یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو میں زیادہ بھی کرتا. لیکن اسی میں یہ حقیقت بھی پنہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب یہ 70 یا 100 والا مسئلہ نہیں ہے, اب ان کے لیے معافی ہے ہی. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں, تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کا فیصلہ مجھے معلوم ہے, میرے استغفار کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, لیکن میں ان کے حق میں استغفار کروں یہ میری ذمہ داری ہے, یا میں سمجھتا ہوں اخلاقاً. تو یعنی یہ استغفار ان کے حق میں مؤثر تو ہے ہی نہیں, الٹیمیٹلی ان کو وہیں جانا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ یہ منکر ہوئے ہیں, کفر کیا انہوں نے اللہ اور رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے والے, وہ جو معذرت پیش کر کے رک گئے تھے جھوٹے بہانے بنا کر, اب قافلہ نکل گیا اور یہ بڑے خوش ہیں, خوش ہو گئے ہیں پیچھے بیٹھ رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنے اموال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, بلکہ وہ دوسروں کو مشورہ دے رہے تھے کہ دیکھو گرمی میں نہ نکلو, گرمی بہت سخت ہے, شدید گرمی کا موسم ہے, سفر لمبا ہے, کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, تو آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت, حدت میں, گرمی میں, تپش. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ, کاش کہ اس بات کو سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ, جس بد انجام بد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے. جزا ام بما کانو یکسبون, اور جو انہیں بدلہ ملنے والا ہے وہ ان کی کمائیوں کا ہے, ان کے کرتوتوں کا ہے. فَإِذْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, تو اے نبی اگر آپ کو اللہ لوٹا دے ان میں سے کسی گروہ کی طرف, یعنی آپ سفر سے واپس تشریف لائیں، کامیاب ہو کر لوٹیں، اور ان میں سے بھی وہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ زندہ ہوں اس وقت تک، فاستأذنوا کر الخروج، اور وہ اب آپ سے اجازت چاہیں نکلنے کی، آئندہ کوئی مہم درپیش ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ساتھ جائیں گے. وَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، تو آپ کہہ دیجیے کہ اب تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکتے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ ہو کر جنگ نہیں کر سکتے. اب ان کے لیے یہ جو ایک شرف تھا، یہ فضیلت تھی، اب یہ اس سے محروم کر دیا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلیں یا جہاد کے لیے نکلیں. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے بیٹھ رہنا پسند کر لیا تھا پہلی بار، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بس اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ ہرگز ان میں سے کوئی شخص جب مر جائے تو اس کی جنازہ، نماز جنازہ مت پڑھ. اس سے پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھا دی، اس لیے کہ یہ منافق قانونی طور پر بہرحال مسلمانوں ہی میں شمار ہوتے تھے، ان کی تکفیر قانونی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو نکال کر اور مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جائے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سازشیں کر رہے ہیں، اندر جو ہے وہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہے اور نفاق کی تاریکیاں ہیں جو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ولا تقم علی قبره، اور نہ آپ کبھی کھڑے ہوں ان کی قبر پر، یعنی بعد میں قبر کی تدفین کے مرحلے میں اور دعا وغیرہ کے لیے آپ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، نہ نماز پڑھیں گے نہ قبر پہ کھڑے ہوں گے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، باغی. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، اور اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو مرعوب نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد. بالکل یہی آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ پہلے بھی اسی صورت میں گزر چکی. منافقین صاحب حیثیت تھے، جائیدادیں ہیں، بڑے رقبے ہیں، زراعت ہے، خوشحالی ہے، اولاد بھی ہے، حیثیت ہے معاشرے میں، تو کہا تو حضور سے جا رہا ہے لیکن سب صحابہ اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے مرعوب نہ ہونا کہ دنیا میں ان کی بڑی حیثیت ہے اور یہ بڑے معتبر نظر آتے ہیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے، ان کے مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب میں رکھے، دنیا کی زندگی یہ ان کے لیے سہان روح بن جائیں، اسی کی وجہ سے یہ ذہنی اذیت اور کرب کا شکار ہے. وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور جان نکلے ان کی اسی حالت کفر میں. واذا انزلت سوره، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، یہ جس میں یہ حکم ہو کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں رسول کے ساتھ ہو کر، استاذنك اولو الطول منهم، تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں وہ لوگ کے جو ان میں صاحب مقدرت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مال والے ہیں، خوشحال ہیں، وہ آ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. پوچھے رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ خوش ہیں اس بات پر کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. یہ اس معاشرے کے حوالے سے ایک بہت بڑا طعنا تھا، مردوں کا کام ہے باہر نکلنا اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا، عورتوں کا کام ہے پیچھے گھر میں بیٹھنا، تو یہ بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ انہوں نے اپنا مقام جو ہے معین کیا ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اب یہ سمجھنے سے عاری. لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ، وہ اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہیں، جاہدوا بأموالهم وأنفسهم، وہ تو جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں بھی اس کے اندر قربان کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی لوگوں کے لیے ہیں بھلائیاں، خوبیاں، نیکیاں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں جو بالآخر مراد کو پہنچیں گے، کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ باغات جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، اور انہی میں رہیں گے ہمیشہ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس سورہ مبارکہ میں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ چار مرتبہ آیا ہے، اور بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اصل کامیابی، بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، اور وہ آخرت کی ہے، وہاں کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کامیابی بھی ایک امتحانی جسچر ہے کہ اس وقت دنیا میں کامیاب ہو کے انسان کرتا کیا ہے، وہ بھی امتحان کا ایک ذریعہ ہے، حقیقی کامیابی صرف وہ ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتی بھی آئے، بہانہ کرنے والے، بہانہ باز بدو، صحرا بادیہ نشین لوگ، صحرا میں جو بدو ہوتے تھے، وہ بھی آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ سے اجازت مانگے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے وہ روک کے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور رسول کے ساتھ، جھوٹا بہانہ کیا اور اس طرح اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ ان میں بدو بھی تھے جو آس پاس صحرا میں مختلف آبادیوں میں تھے اور وہاں سے آئے تھے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب پہنچے گا ان کو دردناک عذاب، بسبب اس کے کہ ان میں سے جو کفر کیا ہے اور اس حکم کا کہ نکلو قتال کے لیے، اس سے سرتابی کی تو جھوٹے بہانے بنا کر بیٹھ جائیں۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ضعیفوں پر، ضعیف اور ناتواں لوگ جو سفر کر ہی نہیں سکتے، وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، اور نہ مریضوں پر، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ، اور نہ ان لوگوں پر کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ اور وفاداری کا معاملہ کرتے رہے، کیونکہ ایسا ابھی آ رہا ہے آگے کہ کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارے پاس راستے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اونٹنیاں تھیں الاٹ کر دی اور اب مزید سواری نہیں ہے، تو آپ نے ان سے معذرت کی کہ پھر تم نہیں جا سکو گے، تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو آئے تھے اور پوری آمادگی کے ساتھ آئے تھے، خلوص کے ساتھ آئے تھے، لہذا ان پر کوئی الزام نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، ایک آیت پیچھے جا رہا ہوں میں، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جس کو واقعی عذر ہے وہ اللہ بھی تسلیم کرتا ہے عذر کو۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری فراہم کریں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو نہیں پاتا کوئی ایسی چیز کہ جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تمہارے لیے اب سواری میرے پاس نہیں ہے، اور سفر چونکہ تھا 650 کلومیٹر کا۔ تولوا واعینهم تفیض من الدمع، تو وہ واپس پلٹے لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو روان تھے، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس صدمے کی وجہ سے کہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ خرچ کر سکتے اور اس سعادت میں شریک ہو سکتے جہاد کے اندر جانے کی۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، اصل میں الزام تو ان پر ہے کہ جو رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ غنی ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے اور پھر بہانے کرتے ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ رہ جائیں پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، فہم لا یعلمون، تو اب وہ کچھ سمجھتے اور سوچتے نہیں، فہم سے عاری ہیں، سمجھ سے محروم ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مضمون چل رہا ہے، 11واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اے مسلمانوں، یہ آئیں گے تمہارے پاس بہانے کرتے ہوئے، عذر پیش کرتے ہوئے، جب تم واپس لوٹو گے۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے، بلکہ تم کہہ دینا کہ مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تمہارا کوئی اعتبار نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر چکا ہے، بتا چکا ہے تمہارے احوال، تمہاری اصل حقیقت ہم پر اس نے کھول دی، لہذا اب ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب ابھی اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے تمہارے اعمال کو، کرتے کیا ہو تم، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت سب کی جاننے والی ہے، کھلے اور چھپے سب کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ جتلا دے گا جو کچھ عمل تم کرتے رہے. یعنی اب ہم تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اس وقت بہانے مت بناؤ، ہم تمہارا اعتبار نہیں کر رہے، ابھی دیکھیں گے، تمہیں واچ کریں گے کہ تم آگے کرتے کیا ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے اے مسلمانوں جب تم واپس لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافقین کو اصل پریشانی یہ تھی کہ ہمارے قبیلے کے لوگ، ہمارے برادری کے لوگ، وہ کہیں ہمارا بائیکاٹ نہ کر دیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. تو اللہ اور رسول کو ناراض کرنا ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ کہیں بائیکاٹ نہ کریں، لہذا تمہیں منانے کی پوری کوشش کریں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، اگنور کر دو انہیں، ان کی غلطی سے درگزر کر دو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان کو منہ ہی نہ لگاؤ. انہم رجسن، یہ ناپاک لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو یہ کرتے ہیں. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اصل مسئلہ یہ ہے ان کا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بہرحال سن لو، اللہ تعالیٰ تو ہرگز راضی نہیں ہوگا ایسے نافرمان لوگوں سے، اور تمہیں بھی اپنا معاملہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو تم ان سے کیسے راضی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو لوگ ہیں صحرا نشین، یہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، یعنی ان میں سے عظیم اکثریت جو ہے، چونکہ وہ دور رہتے ہیں، یہ لوگ تو سب مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ کی صحبت میں ہیں، وہاں صحابہ بھی ہیں، اور بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ سابقون الاولون کا ذکر آگے آئے گا، مکہ سے آئے ہوئے وہ صحابہ جن کا ایمان جو ہے کہ ایمان اور ان کا جو تقویٰ ہے اس کا وہ عالم تھا کہ اس سے سینکڑوں اس سے ہدایت پائیں، لیکن یہ جو باہر رہتے تھے یہ زیادہ کفر اور نفاق میں سخت تھے. وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور یہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ بے خبر رہیں ان حدود و قیود سے اور حدود و قواعد سے کہ جو اللہ نے نازل کیے ہیں اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدوؤں میں وہ بھی ہیں کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں اسے اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، انہیں اگر زکات دینی پڑ جائے، کچھ صدقہ و خیرات کرنا پڑ جائے تو اس کو چٹی سمجھتے ہیں، تاوان. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں گردش زمانہ کی، کہ شاید کفر کی قوتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو پسپا کر دیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ٹنٹا ہی ختم ہو جائے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، بری گردش انہی پر پڑے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، ہاں ان بدوؤں میں وہ بھی ہیں کہ جو واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور وہ شمار کرتے ہیں جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے قربت کا ذریعہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، انفاق کا کام کر رہے ہیں، اللہ راضی ہوگا، رسول ہمیں دعائیں دے گا، ایسے مخلص بھی ہیں ان میں. الا انھا قربۃ لہم، سن لو یہ ان کے حق میں واقعی قربت ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے چلے نیکی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، ان سب سے راضی ہوا اللہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سابقون الاولون یعنی اسلام لانے میں سبقت کرنے والے، جب حالات زیادہ مشکل تھے، کٹھن حالات میں آگے بڑھ کر عزیمت کا مظاہرہ کرنا، اس لیے کہ جو اسلام لاتا تھا مکے میں وہ گویا کہ دعوت دے رہا تھا کہ اب اس کے اوپر سارے جو ہیں وہ ستم کے پہاڑ توڑیں گے. اسے معلوم ہے, ایمان لانے سے پہلے اسے پتا کہ ایمان لاؤں گا ادھر میں نے کلمہ کہا نہیں ادھر مار پڑنی شروع ہو جائے گی, پوری برادری بائیکاٹ کر دے گی. ان کا مقام بہت اونچا ہے, مہاجرین میں سے یعنی مکے والوں میں سے بھی جو پہلے ایمان لائے, اور مدینے والوں میں سے بھی جنہوں نے ایمان میں سبقت کی. اگرچہ مدینے والوں تک ایمان کی دعوت کب پہنچی ہے, وہ 10 سال کے بعد پہنچی ہے, لیکن یہ کہ پہنچ گئی اور اب انہوں نے سبقت کی. ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا ہے, چیلنج قبول کیا. ان سب کا مقام بہت اونچا ہے, السابقون الاولون. اور ساتھ ہی فرمایا اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے, ان کے پیچھے بعد میں ایمان لائے ہیں, لیکن کس طریقے سے, خوبصورتی کے ساتھ, احسان یعنی عمدگی کے ساتھ, خوبی کے ساتھ. ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کی ہیں, جنتیں جن کے دامن میں چشمے جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون, اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس کے علاقے میں جو بدو ہیں, جو دیہاتی ہیں, ان میں اکثر منافق ہیں, ان میں منافقین پائے جاتے ہیں. ومن اہل المدینہ, اور مدینے والوں کے اندر بھی منافق موجود ہیں. مردو علی النفاق, اور اب یہ نفاق پر اڑ چکے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم, تم ان کو نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین, ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے, یعنی دنیا میں بھی اور اس کے بعد قبر میں بھی. ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف, وہ آخرت کا. وآخرون مرجون, وآخرون اعترفوا بذنوبہم, کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے ملایا ہے ایک نیک کام اور دوسرا برا کام. ان کی زندگی میں نیکیاں بھی بہت ہیں, لیکن کچھ انہوں نے اللہ کے بعض احکام کی خلاف ورزی بھی کی ہے. یہ کون لوگ تھے خاص طور پر, کہ جو اس میں تھے تو مسلمان, مخلص مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ جا نہیں سکے غزوہ تبوک کے لیے, نکل نہیں سکے. ان میں سے بعض وہ بھی تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ذرا تاریخی سے چلے جائیں گے, سب لمبا سفر ہے تو ہم بعد میں جا کے قافلے سے مل جائیں گے, تو کوئی خاص عذر نہیں تھا, لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے. ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں. چند صحابی تو وہ تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو نہیں جا سکے تھے اور مخلص مسلمان تھے, انہیں اتنی شرمندگی اور ندامت تھی, انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ اب اللہ کے نبی آ کر ہی ہمیں معاف کریں گے اور اس کو کھولیں گے تو ہم یہاں سے آزاد ہوں گے, ورنہ گویا خود کو ایک سزا دینے کا انہوں نے معاملہ کیا. یہ اس چیز کی انڈیکیشن تھی کہ انہیں شدید ندامت ہے اپنی اس غلطی کے اوپر کہ وہ نکل نہیں سکے. چنانچہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی جو ہیں, چند ساتھی تھے جنہوں نے یہ کام کیا, اور بعض وہ تھے کہ جو ان سے ایکسپلینیشن لی گئی بعد میں کہ بھائی تم کیوں نہیں گئے, تو پھر انہوں نے اقرار کیا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے جو ہم پیش کریں, ہم سے ڈھیل ہوئی ہے, تساہل ہوا ہے, تو ان کا معاملہ بعد میں آئے گا. یہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا ستونوں سے, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آخرون اعترفوا بذنوبہم, بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اپنی غلطی کا. خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے ملا دیا ہے, ملا ان کے اعمال ملے جلے ہیں, نیک اعمال بھی ہیں اور کچھ ان کی بدعمالیاں بھی ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. خذ من اموالهم صدقتن, اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے. یہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا مسجد نبوی کی ستونوں کے ساتھ, ان کے لیے تو فوری طور پر کہا گیا کہ ان کو اتنی ندامت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اب ان سے آپ صدقہ قبول فرما لیں. یہ صدقہ و خیرات کرنا چاہ رہے ہیں, کمپنسیشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ قبول کر لیں. تو طہرہم وتزکیہم بہا, آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اس کے ذریعے سے. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں سرمایہ تسکین ہے، اطمینان کا موجب ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، پذیرائی فرماتا ہے صدقات کی، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور نہایت مہربان. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اور اے نبی ان سے کہیے کہ عمل کیے جاؤ، اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اس کے رسول بھی اور تمام اہل ایمان، یعنی آئندہ پھر اس قسم کی کوئی خطا نہ ہو، اور یہ جو ہے اب پورے خلوص کے ساتھ دین پر مکمل طور پر عمل کرتے رہو. وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور جلد ہی تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف کے جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ جتلا دے گا جو بھی عمل تم نے کیے ہیں، سامنے آ جائیں گے. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو اللہ نے مؤخر کر دیا ہے، فیصلے کو ان کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈیفر کر دی ہے. یہ تین صحابی ہیں جن کا نام آتا ہے، ایک کعب ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، اور بلال بن امیہ ہیں، اور مرارہ بن ربیع ہیں. یہ تین، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تین صحابی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے پاس اچھی سواری بھی ہے، ہم بعد میں شامل ہو جائیں گے، تاخیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اب ہم کوشش بھی کریں تو لشکر تک نہیں پہنچ سکتے، ہم رہ گئے ہیں. تو اب انہوں نے پیش کیا کہ جو بھی سزا ہے اس کے لیے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، کہ کوئی مسلمان ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ان کے بارے میں نہیں آ جاتا. چنانچہ یہاں آیات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو ابھی ڈیفر کیا ہے، ملتوی کیا. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد کی بنیاد پر اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور کفر کی تقویت کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، یہ منافقین نے ایک مسجد اپنی علیحدہ ڈیڑھ اینٹ کی بنا لی تھی، مسجد قباء کے پاس ہی اپنی سرگرمیاں اور سازشوں کے لیے ایک مرکز بنایا اور اس کو مسجد کی شکل دے دی کہ ہم یہاں پر مسجد بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا یہ ہو کیا رہا ہے، چنانچہ اللہ نے اس سازش کو بھی بے نقاب کر دیا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اڈا فراہم کرنے کے لیے اس شخص کو کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، مہادارائی کر رہا ہے. یہ ابو عامر تھا، ایک شخص راہب مدینے کا تھا، اور وہ عیسائی ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور اس کا بڑا ایک مقام سمجھا جاتا تھا، بڑا اونچا مذہبی شخص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اب تو اسلام ہی اسلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عیسائی تھا. پھر وہ منافقین سے مل گیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگا. تو وہ کبھی مکے والوں کے پاس جاتا تھا، کبھی یہود کے پاس جاتا تھا تاکہ کوئی سازش تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا جا سکے. تو اس کے لیے یہ اڈا ایک فراہم کیا گیا تھا، جب مدینہ آئے تو یہاں بیٹھ کر وہ پلاننگ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ مسجد جو بنائی گئی کہ اڈا فراہم کیا جائے اس شخص کو کہ جو اللہ اور رسول سے پہلے سے مہادارائی کر رہا ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، ہم تو مسجد بنائی تھی برکت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ جھوٹ بولتے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی نہیں تشریف لے جائیں گے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہاں وہ مسجد کے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری اور تقوی پر رکھی گئی، وہ بہت زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں تشریف لے جائیں, وہاں کھڑے ہوں. یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد قباء ہے. جب مدینہ آپ پہنچے تھے اور مدینہ سے پہلے بستی کے اندر 3 دن آپ رکے تھے اور وہاں پر بعد میں وہ مسجد بنائی گئی, مسجد قباء. بعد میں آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ, وہاں کے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ مسجد تو پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی, وہ زیادہ حقدار. چونکہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی وہ بھی اس کے بالکل برابر میں تھی, تو ان کی مسجد کو ریجیکٹ کیا کہ ہاں وہ ہے, وہاں آپ جا سکتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, وہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہے, پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے ان کو کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ, بھلا وہ عمارت کی جس کی بنیاد رکھی گئی ہو اللہ خدا خوفی پر, تقوی پر, اللہ سے ڈرنے پر, ورضوان اور اللہ کی رضا مندی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے, خیرون وہ بہتر ہے, ام من اسس بنیانہ, یا وہ عمارت کے جس کی بنیاد رکھی گئی ہو, علی شفا جرف ہار, ایک کھائی کے ایسے کنارے پر کہ جو گرنے کو ہے. ایسا کنارہ ہوتا ہے کھائی کا جو بالکل کمزور سا ہے کہ پاؤں رکھو تو ساتھ ہی گر جائے آدمی, اس پر کوئی جو ہے اس کنارے پر کچھ ایسے کوئی عمارت تعمیر کی گئی ہو, فنہار بھی فی نار جہنم, اور وہ اس کو لے کر گر پڑے, ڈھہ جائے جہنم کے اندر. یہ مسجد زرار کی مثال دی ہے کہ یہ اس قسم کی عبارت ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر ہمیشہ قائم رہے گی. یہ کیا ہے؟ یہ چیز نفاق ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں اب نفاق ڈال دیا, یہ برقرار ہی رہے گا. الا ان تقطع قلوبہم, سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں. جیسے کینسر ہوتا ہے, سرطان ہوتا ہے, وہ جڑیں جما دیتا ہے, تو نفاق کا سرطان ان کے قلب پر ایسے جڑیں جما چکا ہے کہ یہ نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل کے ٹکڑے نہ کر. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.